الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تبارك وتعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم صلى الله عليه وسلم استلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا أن يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت إلى آخر الحديث رواه امام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمارا جو پروگرام تھا حقیقت و لوازم ایمان کے ضمن میں گفتگووں کا وہ تقریباً پروگرام کے مطابق چل رہا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ پچھلی تقریب کا جو موضوع تھا اس کا ایک ضمیمہ آج کے لیے باقی رہ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسلام یا قرآن یا انبیاء و رسل کے ذریعے سے ہمیں جو ایک تصور ملتا ہے کائنات کے ابدی حقائق کا میں نے اس کو یمالم پہلے بیان کیا تھا جس کے لیے سمجھانے کے لیے میں نے ابتدا میں لفظ فلسفہ بھی استعمال کیا تھا کہ جیسے فلسفہ کی غرض و غایت یہی ہے کہ کائنات کے جو اصل اور کلی حقائق ہیں ان کو دریافت کیا جائے تاکہ انسان اس کے مطابق اس زندگی میں دنیا میں اپنے رویے کا تعین کر سکے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ فلسفہ سے ذرا مختلف لفظ حکمت, قرآن کی اصطلاح حکمت ہے, اور فلاسفہ اور حکما یہ دو اصطلاحات عام طور پر مستعمل ہیں. انگریزی میں بھی فلاسفرز اینڈ سیجز, یہ سیجز کا لفظ آتا ہے حکما کے لیے. اسلام جن کائناتی حقائق کا ہمیں علم عطا فرماتا ہے جو انبیاء اور رسل کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور انہیں وحی کے ذریعے سے وہ علم پہنچا ہے, اس کے لیے ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا ورلڈ ویو. یہ ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے کائنات کے بارے میں ایک نقطہ نظر. جن حضرات کو اس موضوع سے زیادہ دلچسپی ہے تو جرمنی زبان کی ایک اصطلاح ہے ویلٹن شوانگ, یہ ایک نقطہ نظر ہے کائنات کے ان ابدی حقائق کے ضمن میں ایک پورا جو ایک تصور وجود میں آتا ہے وہ ہر قوم کا اور ہر نظریے کے ماننے والوں کا وہ ایک ورلڈ ویو یا ویلٹن شوانگ ہے جو وجود میں آتا ہے. تو اسلام کا ویلٹن شوانگ جو ہے اسے ہم ایمان کہتے ہیں. اس کی تفصیل جو میں نے عرض کی تھی اس کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ ان کو تین بڑے بڑے عنوانات کے تحت گروپ کیا گیا ہے, ایمان باللہ یا توحید, ایمان بالآخرہ یا معاد, معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ, اور تیسرے ایمان بالرسالت. یہ تین اصطلاحات ہیں. پچھلی گفتگو کا جو زمینہ رہ گیا تھا وہ یہ کہ ان تینوں ایمانیات میں جو باہمی نسبت و تناسب کا معاملہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ذرا سمجھ لیا جائے, اس لیے کہ ان تینوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے اور بعض اعتبارات سے ہر ایمان اہم ترین ہے. لہذا میں نے جیسا کہ عرض کیا بعض اعتبارات یہ ریلیٹو ہوگا معاملہ کہ یہ تینوں اہم ترین ہیں. اب ظاہر بات ہے تینوں تو نہیں, جب ہم تقابل کریں گے تو ان میں سے کسی کو اہم ترین قرار دیں گے, اس خاص پہلو سے دوسرے پھر ضمنی ہو جائیں گے, لیکن مختلف اعتبارات سے تینوں اہم ترین ہیں. ذرا توجہ سے میری بات سنیے. اصولی اعتبار سے اور علمی اور نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے, باقی دونوں ایمانیات اس ایمان باللہ کی فروع ہے, اس کی شاخیں ہیں, اس کی کرونریز ہیں. اس لیے کہ ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اللہ کی دو صفات کی ایکسٹینشن ہے, ان کی توسیع ہے. اللہ کی صفت ہدایت اہدنا الصراط المستقیم, یہ اس کا ظہور ہے جو علم وحی کے ذریعے سے, انبیاء و رسل کے ذریعے سے, آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہدایت خداوندی کی تکمیل ہو رہی ہے. اور اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, وہ جزا و سزا دینے والا ہے. در حقیقت اسی صفت کا مظہر اور اسی کا ظہور ہوگا قیامت میں, آخرت میں, جنت اور دوزخ در حقیقت اسی کا مظہر ہے. تو علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایمان مجمل کے جو میں نے الفاظ آپ کو سنائے تھے ان میں آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے ایمانیات کا ذکر ہی نہیں ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ, میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء و صفات سے, اور میں نے اس کے تمام احکام تسلیم کر لیے. اب یہاں ساری بات اللہ کی ہوئی, اور اسی پر یوں سمجھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے دو حصے ہیں, ایک علمی اور ایک عملی. علمی حصہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے حوالے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اور عملی حصہ یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا. اسی کا رویہ جو ہے جامع اس کا عنوان ہے عبادت، اللہ کی بندگی کرنا، احکام ماننا، فرما برداری کرنا، اللہ ہی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لینا. تو گویا کہ یہاں کل ایمان صرف ایمان باللہ میں مندرج ہے. یہ ایک دلیل ہوئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسے اشارے موجود ہیں، مثلاً سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اب یہاں جو مقام بیان ہو رہا ہے وہ مقام احسان ہے، یہ اولیاء اللہ کا بیان ہے جن کے لیے نہ حسن ہے، جن کے لیے خوف نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لیکن ان کے لیے جو پہلے بات بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے. گویا کہ صرف ایک بات جو ہے اسی کے اندر، جیسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو اللہ کی ربوبیت پر جب اعتماد اور یقین ہو جائے اور ایک شخص اس کا اقرار کر لے. اسی سے میرا ذہن منتقل ہوا، وہ عہد الف جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے وہ بھی تو یہی تھا، الف تو میں رب کم کالو بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک اور آقا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت، ہماری ارواح تھی، ہم اس جسد کے ساتھ نہیں تھے. اسجاد، یہ اجساد انسانیہ کی تخلیق بعد میں ہوئی، لیکن ارواح تو تمام تھی جنہوں نے اللہ سے وہ قول و قرار کیا. تو وہ قول و قرار بھی ایک لفظی تھا، الحت بربکم قالوا بلا. اب اگر اس قول و قرار پہ کوئی شخص پورا اتر گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس دنیا میں اس کا ظہور ہو گیا، تو گویا کہ اب اس نے تقاضے جتنے ہیں اللہ کے وہ پورے کر دیے، اب وہ کامیاب ہو گیا. تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اب ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور انہیں یہ خوشخبریاں ملتی ہے کہ نہ کوئی خوف کھاؤ اور نہ کسی حزن کا اب تمہارے لیے سوال ہے، اور خوشیاں مناؤ، خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اسی کی ایک اور مثال ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے ایک سوال کیا کہ حضور مجھے تو کوئی ایک بات بتا دیجئے دین کے معاملے میں کہ بس میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں تو پھر میرا بیڑا پار ہو جائے اور میری کامیابی ہو جائے، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں. تو حضور نے، اب یہ حضور کی تربیت کا کمال ہے کہ ہر طرح کے لوگوں سے انہی کے ذہن کی سطح کے مطابق آپ بات کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص آیا کہ حضور مجھ سے تو یہ ساری باتیں شریعت کی تو نہیں مانی جاتی، یہ بھی چھوڑو، شراب بھی چھوڑو، یہ بھی کرو، بڑا مشکل کام ہے، مجھ سے ایک بات کا میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں اور اس پر میں پورا اتروں گا انشاءاللہ، تو آپ مجھ سے ایک بات کا حکم دیجئے اور مجھ سے ایک وعدہ لے لیجئے. حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. اب وہ وعدہ اس نے کر لیا. اب یہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ جو ہے اس کے پاؤں کی ایسی بیڑی پڑا، جب کوئی گناہ کرے تو کیسے کرے، اس کا اقرار کرے گا کیا؟ کیا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے گا؟ اگر جھوٹ لائے گا تو پکڑا جائے گا. تو وہی بات کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، معلوم ہوا کہ ایک جو وعدہ کر لیا اس میں گویا کہ تمام وعدے جو ہے اس کے تحت اس خود آ گئے. تو ان صحابی کو بھی حضور نے جو بات فرمائی سوال کے جواب میں کہ ایک بات بتائی پھر مجھے کوئی اور ضرورت نہ ہو، تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ وہی جو میں نے آیت سنائی سورہ حامیم السجدہ کی، وہ اس حدیث میں آ گیا. حضور نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. تو اب لفظ استقامت میں میں کہا کرتا ہوں کہ قیامت مزمر ہے. جم جانے کے معنی کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہو، اعتماد ہو، یقین ہو، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا پورا انسان کے دل کے اندر یقین ہو، ہر وقت وہ سمجھے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ کہ یقین ہو مجھے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کر رہا ہو، اللہ ہی اس کا محبوب و مطلوب و مقصود بن گیا ہو، یہ ساری باتیں استقامت میں آ جائیں گی. تو ایک لفظ کے اندر وہ ساری جو ہے عملی تقاضے ہو یا ذہنی اور فکری تقاضے وہ آ گئے. تو یہاں میں نے یہ بات اب تک عرض کی ہے کہ نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، بقیہ دونوں ایمانیات اسی کی فروع ہے، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کی کرولبیز. لیکن اب آئیے دوسرے پہلو سے، اس کے بالکل برعکس ایک کیفیت ہوگی کہ عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا یقین ہوگا تو عمل پر پکڑ ہو جائے گی، پھر انسان کے اعصاب پر خود گرفت ہوگی، اندر سے اندر سے ایک محتسب موجود ہوگا ہر وقت اس کو ٹوکنے کے لیے کہ یاد رکھو جواب دہی کرنی ہے، حساب کتاب ہوگا، کوئی عمل ضائع ہونے والے نہیں ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی سماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. جتنی انسان کے اعصاب پر اس کی گرفت ہوگی اتنا ہی عمل درست ہوگا، اور جتنا ہی ایمان بالآخرہ ڈھیلا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو انسان بہت سی باتیں جھڑ لیتا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، شفیق ہے، اور طرح طرح کے وسوسے ذہنوں کے اندر اور بھی آ سکتے ہیں، وہ تو بڑا بخشنہار ہے، وہ تو صرف بہانے چاہتا ہے معاف کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ یقین ہو کہ آخرت ہے، اللہ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عدل بھی ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو باطل کرنے والی کوئی شے نہیں ہے، کوئی جو جس کو شفاعت باطلہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عدل کو باطل نہیں کر سکے گی، کوئی کسی طرف سے کوئی سفارش کام نہیں آنے والی، کہیں کسی کا دباؤ اللہ کے اوپر نہیں پڑ سکتا، کہیں کو دے دلا کر چھوٹنے کا موقع نہیں ہے. جیسا کہ دو جگہ پر سورہ بقرہ ہی کے اندر فرمایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہ چھٹے پارے کے اندر، چھٹے رکوع جو ہے پہلے پارے کا، اس کے اندر یہ آیت موجود، اور پھر پندرہویں رکوع کے اندر اسی پارے کے اندر پہلے پارے میں پھر اس کو دوہرایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ڈرو اس دن سے جس دن انسان کو نہ تو کچھ دے دلا کر چھوٹنے کا امکان ہوگا، تو فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے کچھ سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی کدھر کسی طرف سے مدد مل سکے گی، نہ کوئی انسان کسی انسان کے کام آ سکے گا. یہ اس قدر زور دے کر جو دو مرتبہ بات فرمائی گئی، یہ بات پھر دہرائی گئی ہے اہل ایمان سے کہ اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعۃ. اہل ایمان، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس میں سے ہمارے راہ میں صرف کرو، خرچ کرو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ یوم القیامہ، کہ جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی. یہ الفاظ ہیں اس آیہ مبارکہ کے، اور اس کے فوراً بعد ہے وہ آیت الکرسی جس میں فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن سے، اس اللہ کے اذن سے شفاعت، اس کے لیے شفاعت جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے، اس کی جانب سے شفاعت جس کو کہ اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے. یہ دو طرفہ اجازتوں کے ساتھ شفاعت جو ہے، یہ شفاعت حقہ ہے، اس کے ہم سب ماننے والے ہیں. لیکن بغیر اذن رب شفاعت اس کا کوئی امکان نہیں. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ آج کا موضوع جو ہے وہ پھر کہیں ہمیں آگے کچھ ملتوی نہ کرنا پڑے، لیکن میں ذرا گن کر چند باتیں بتا دینا چاہتا ہوں اگر جلدی سے آپ ذہن نشین کر سکیں، کہ آخرت کے انکار کی چھ شکلیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے. ایک تو انکار ہے چٹا انکار، صاف انکار، کھلا انکار، کوئی آخرت نہیں، کوئی باسِ بعد الموت نہیں. قرآن مجید میں دو جگہ یہ قول نقل ہوا ہے، وما ہی اللہ حیات الدنیا، اور یا یہ کہ ان ہی اللہ حیات الدنیا، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے. نموت و نحیا، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں. وما یهلکنا الا الدار، ہلاک کرنے والا بھی تو خدا ودا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو گردش فلک ہے، اس سے چیزیں چل رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. بس یہ جو بڑے ہی مختصر الفاظ میں قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ قول نقل ہوا ہے، یوں سمجھئے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ ایسا ہے، عالمگیر ہے، ہماگیر ہے، کہ ان لوگوں کے ذہنوں پر بھی اس کی چھاپ ہے جو چاہے زبان سے مانتے ہو اللہ کو اور آخرت کو، لیکن اگر آپ ان کے ویلیو اسٹرکچر کا تجزیہ کریں گے کہ ان کے اصل فکر ہے کیا، اصل سوچ کیا ہے، تو معلوم ہوگی کہ وہی سوچ بیٹھی ہوں گی ذہنوں کے اندر. مادہ پرستی کا غلبہ، تو وہ مادہ پرستی میٹیریلزم جو ہے، یہ فلسفہ اس وقت بھی موجود تھا، اور صاف انکار کرنے والے، اللہ کا بھی انکار ہے، آخرت کا بھی انکار ہے، اور حیات صرف یہ دنیا کی زندگی. ایک تو یہ انکار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں بہرحال کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے کھلم کھلا انکار کرتا ہو. دوسرا درجہ یہ ہے، یہ بھی قرآن مجید میں منقول ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا کہ ان نظن الا ظنن وما نحن بمستحقین، کچھ گمان ہوتا تو ہے، بات تو کچھ وزنی ہے، جزا و سزا ہونی چاہیے، سمجھ میں آتا ہے، نیکی اگر نیکی ہے تو نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، بدی اگر بدی ہے تو بدی کی سزا ملنی چاہیے. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا، الٹا ہو جاتا ہے، کبھی بے گناہ پھانسی چڑھ جاتا ہے یہاں، اور جو اصل مجرم ہے وہ دندناتا پھرتا ہے. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہمارا سارا نظام قانون و عدل جو ہے اس کی لیمیٹیشنز ہے، اس کے اندر جو اگر سزا دی بھی جائے تو جتنا بڑا جرم ہو اتنی سزا دینا مشکل ہے. ہٹلر کا اگر ایک ایک جسم کا جو ہے رواں رواں علیحدہ کر دیا جاتا، تب بھی اس کی جرائم کی سزا تو نہیں ہو سکتی. ابو جہل کو کتنی سزا اس دنیا میں دی جا سکتی تھی جو اس کے جرائم کی واقعتا سزا بن سکے. لہذا ایک عالم ہونا چاہیے، بات تمہاری قوی ہے، دلیل ہے، لیکن دل نہیں ٹھکتا. یہ دل کا ٹھکنا جو ہے وہ ماں نانو بھی مستحقین، بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہوگا، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، بڑی بعید سی بات ہے، کچھ ہونے والی بات نظر نہیں آتی، اگرچہ بات قوی ہے، دلیل کے اعتبار سے صحیح ہے. تو یہ پائے استدلالیہ جو بھی بہت والا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ دلیل سے اگر پہنچ جائے، دل نہ مانے، اور دل جو ہے وہ انکاری ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کے عمل پر اس کا کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا. اسی لیے ایمان بالآخرہ کے ذمن میں آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے آغاز میں لفظ یقین لایا گیا ہے. جہاں تک وحی اور رسالت کا تعلق ہے، اس کے لیے لفظ ایمان آیا. ایمان بالغیب کے بعد الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت کے لیے تو یقین درکار ہے، یقین ہوگا تو عمل کے اوپر اثر ہوگا، اور اگر وہ یقین نہیں ہے تو عمل پر اثر نہیں ہوگا. پھر آدمی کا عمل بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کہ آخرت کے نہ ماننے کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اسی لیے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری، تو اصل شے تو یقین ہے، اور آخرت کے ضمن میں یہاں پر جو ہے لفظ یقین لایا گیا. تو ایک یہ ہے کہ صاف چٹا انکار، ایک یہ ہے کہ اقرار کچھ ہے بھی لیکن یقین نہیں، دل ٹھکتا نہیں. اب اس کے بعد دو درجے ہیں کہ اقرار تو ہے لیکن جی ٹھیک ہے آخرت ہوگی، ہے سب مانتے ہیں، لیکن ہمارے دیوی دیوتا ہے یہ لات اور عزا کو ہم نے کاہے کے لیے پال رکھا ہے، ان کو دودھ اور حلوے مانڈے چڑھاتے رہے کاہے کے لیے. ہاں وہ لائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارشی ہے اللہ کے ہاں جی ہمیں بچا لیں گے. یہ سارا ہم سارا کچھ اس لیے بول لیا، جو اکثریت تھی اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرقین عرب کی اکثریت، اگر کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اللہ کا انکار کر رہے تھا، لیکن وہ شاذ تھے. الشاذ کالمعدوم، قرآن مجید میں ذکر کیوں کر دیا گیا کہ آئندہ وہ دور آنے والا تھا جہاں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہونے والی تھی، لہذا اس فلسفے کا بھی ذکر آ گیا. لیکن عظیم اکثریت تو وہ تھی جن کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے، فوراً کہہ دیں گے اللہ نے بنائے، اللہ کو تو مانتے تھے، اور تخلیق میں وہ کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، خالق اللہ ہی، آسمان کا بھی زمین کا بھی ہوا کا بھی پانی کا بھی سورج کا بھی چاند کا بھی ہر شے کا خالق وہ مانتے تھے اللہ. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دیوی دیوتا نائبین یہ بھر لیے تھے، اور کیوں بھر لیے تھے؟ دیوانہ بکارے سے ہوشیار، وہ آخر اپنی کمائیوں میں سے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو کیوں چڑھاتے تھے؟ وہ چیز سامنے تھی اور وہ ایک ذہنی تحفظ اور ذہنی سہارا کہ یہ دیویاں ہیں یہ دیوتا ہیں یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے آخرت میں. تو اب یہ سفارش کا ایک تصور تو یہ ہو گیا جو کلم کلا مشرقین کا، جنہوں نے دیویوں کو دیوتاؤں کو مانا جن کے لیے کوئی سند کہیں نہیں ہے. اس سے کم تر درجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جہلا کے اندر یہی بات جو ہے وہ کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ بزرگوں کے بارے میں یہی بات موجود ہے، یہی تصور ان کے ذہن میں ہے کہ فلاں کے دامن سے وابستہ نکل جائیں گے. آخر ہم نے فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے، سال بہ سال آتے ہیں ہمارے یہاں نظرانے ہم پیش کرتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو کاہے کے لیے آخر یہ کہ ان کے دامن تلے ہمیں عافیت مل جائے گی، جس نے دامن پکڑا ہوگا اس کو لے جائیں گے. تو بات وہی ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ چونکہ کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، مسلمان ہیں وہ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بیماری ہے اس کا ظہور ہو رہا، اور یہ ظہور ہمارے ہاں جہالت کے سطح پر، جو حالات کے ناواقفین کی سطح پر وہی معاملہ ہے کہ جو اس وقت موجود تھا وہ کھلم کھلا شرک تھا، وہ دیوتاؤں کو اور دیویوں کو مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، دنڈوت کرتے تھے. لیکن یہاں اس حد تک معاملہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ شفاعت باطلہ کا تصور ہمارے لوگوں کے عوام کے جو جہلا کے ذہنوں میں موجود ہے. اب اس سے نیچے آئیے دو درجے اور ہیں، اور یہ بڑے لطیف درجے ہیں. اب شیطان جو ہے وہ انسانوں کو ورغلانے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے لیے اس کے پاس اس کی نسبت سے گمراہی موجود ہے. ایک عامی کو وہ کسی اور طرح گمراہ کرے گا، بڑے عالم اور فاضل کو اور حکیم اور دانا کو کسی اور طرح گمراہ کرے گا، عابد و زاہد کو کسی اور چکر میں ڈالے گا. یہ تو اس کے پاس ہتھکنڈے موجود ہیں. اب دو ہتھکنڈے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بلکہ یہ میں نے درمیانی منزل بیان کی، اس میں ایک اور بات نوٹ کر لیجیے، قرآن مجید میں یہ تیسری چیز اور بیان ہوئی ہے درمیانی منزل میں، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس دولت ہے، اللہ نے دنیا میں عزت دے رکھی ہے، تو ہم اللہ کے لاڈلے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی نظر عنایت ہم پر ہے، تبھی تو ہمیں یہ جائیدادیں ملی ہوئی ہیں، تم یہاں ڈیوٹیاں پر خارتے پھرتے ہو. لیکن یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا ہے، اولاد ہے، قدم و حشم ہے، جاہو حشمت ہے، دولت ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ ہم اللہ کے منظور نظر ہیں. اور جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ہمیں آخرت کے اندر بھی اس کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے گی. یہ بھی در حقیقت اپنی اس دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے لوگوں کا یہ غرہ پیدا ہو جانا کہ ہم تو چاہیے، یہی غرہ پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو نسل کے حوالے سے، جیسے کہ یہودیوں کو ہو گیا تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہے، ہمارے ہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لہذا ہمارے لیے اگر معاملہ ہوگا بھی دوسرے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے، مخالفین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں داخل کیا بھی جائے گا تو صرف چند دن کے لیے. لن تمثل النار الا ایام معدودہ، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر صرف گنتی کے چند دن. دو جگہ یہ مضمون آیا، ایام معدودات بھی آیا ہے، ایام معدودہ بھی آیا. یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر آخری چیز کی طرف آئیے اور وہ یہ ہے، اجی اللہ بڑا پالنہار ہے، وہ تو بہت ہی بڑا فرمانے والا ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی ایسی کیا بڑی بات ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو کون سی ایسی بات ہے، اللہ کی مغفرت جو ہے، اب ایسی احادیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت جو ہے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، قرآن مجید کے الفاظ. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ جزا و سزا نہیں ہے، عدل نہیں ہے، یہ در حقیقت گمراہی. اسی کے لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا کہ شیطان کا یہ دھوکہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے رب کریم کے بارے میں. یقیناً وہ رب کریم ہی نہیں، رب اکرم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. وہ کریم ہی نہیں، وہ اکرم ہے، لیکن اس نے جزا و سزا رکھی ہے، حساب کتاب رکھا ہے، اور مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو یہ بھی اس کی رحمت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جن پر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں ان کی داد رسی نہیں ہوئی، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اسی وقت جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جنہوں نے ہم پر ظلم ڈھائے تھے وہ آج اس طریقے سے آگ میں جل رہے ہیں، انہیں سزا مل رہی ہے. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے. کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حساب کتاب در حقیقت ہے، یہ رحمت کے منافی نہیں ہے، یہ رحمت کا عین تقاضا ہے. تو یہ میں نے آپ کو مختلف جو حربے ہیں شیطان کے وہ گنوا دیے ہیں. ان میں سے جو چیز بھی ہوگی اگر انسان کے اعصاب پر محاسبہ اخروی کی گرفت کمزور ہو گئی، کسی بھی حوالے سے ہوئی، شفاعت باطلہ کے حوالے سے ہوئی، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا احساس جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر گیا تو آدمی ڈھیلا پڑ جائے گا، اس کی رحمت کے پر دھوکہ کھا جائے گا. ما غرہ کا برب نکل کر ہی یہ جو مختلف شکلیں ہیں اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے، اس کا جو اصل حاصل ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی سبب سے اگر آخرت کا یقین، جزا و سزا کا یقین، یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین اس کا تصور دیا گیا. آخرت کے لفظ نہیں لائے، جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق. اس میں شفاعت باطلہ کی بھی نفی ہو گئی اور جزا و سزا کا اس بات ہو گیا. اصل شے وہی ہے کہ جب کہ انسان کے ذہن میں یقین موجود ہو عمل کبھی درست ہوگا. تو نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، دونوں ایمانیات اس کی فروع، اور عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ. اسی لیے قرآن مجید میں موقع نہیں ہے، بارہا کہا گیا ہے کہ اے نبی یہ آپ کی باتیں جو سنتے ہو اور ان کے دل میں نہیں اترتی اس کا اصل سبب کیا ہے؟ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو مسئولیت کا جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہوگا. پورا قرآن انسان کے سر پر سے گزر جائے گا, اس کے دل کے اندر کوئی بات نہیں اترے گی. وہ تو جس میں کچھ تھوڑا سا خوف ہے, کچھ آخرت کا خیال ہے, کچھ مسئولیت کا احساس ہے, اسی لیے فرمایا ہدل للمتقین. یہ احساس بھی اگر نہیں ہے تو پورا قرآن سر کے اوپر سے گزر جائے گا اور کہیں اس کا کوئی نتیجہ مترتب نہیں ہوگا. ہاں, جس کے اندر کسی درجے میں بھی یہ احساس ہے ذمہ داری اور مسئولیت کا, پھر قرآن مجید جو ہے وہ اس کے قلب کے اندر جذب ہوگا اور اس کے اندر سے ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب الصبر کی پوری فصل جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی نکلے گی. لیکن اگر آخرت ہی کا خیال نہیں ہے تو پھر یہ گویا کہ محجوب ہو جاتا ہے انسان, اور کسی طرف سے بھی کسی بات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ قانونی اور شرعی اور فطری اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے. اس کو سمجھ لیجیے اس بات کو, کوئی شخص کتنا ہی بڑا موحد ہے, کتنا ہی بڑا وہ آخرت کا یقین رکھنے والا ہے, نبی کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. وہ بہت متقی بھی ہو, بہت ہی انسان جو ہے اعلی اخلاق پر فائز ہو, بڑا اس کا کردار ہو, بڑا خادم خلق ہو, جو بھی کچھ ہو, قانونی فقہی شرعی اعتبار سے ایمان ایمان بالرسالت ہے, اہم ترین. رسول کو مانو, اور یہ میں پوری وضاحت جو شروع میں عرض کر چکا ہوں اس کا منطقی نتیجہ ہے. ایمان کے معنی ہی تصدیق کے ہے. تصدیق کس کی؟ نبی کے دعوی نبوت کی تصدیق. اب اسی کے حوالے سے تو یہ ساری باتیں ہم مان رہے ہیں. لہذا قانونی فقہی شرعی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان کی رسالت ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اصولی اور علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ, باقی دونوں ایمانیات اس کی فرع ہے, اس کی شاخیں ہیں. اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیجئے, قانونی فقہی فنی ٹیکنیکل شرعی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول. ایمان باللہ بھی وہ معتبر ہوگا جو ان اسماء و صفات کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی تصور ہے, کوئی جیسے کہ فلسفیوں کے اصطلاحات ہے, وجود مطلق ایبسولیوٹ بینگ, دی ون اسپرٹ, روح کائنات, دی ان مووڈ موور, وہ سبب اول علت اولین, وہ کہ جس نے سب چیزوں کو حرکت دی ہے, جس کو حرکت دینے والا کوئی نہیں تھا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبحان شانیں تو اللہ کی ہے, واقعتا اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا, اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں. ہر شے کے اندر جو بھی تدبیر امر ہو رہی ہے اللہ کی ہی کے ذریعے سے ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر غالب نہیں ہے کہ وہ اس پر حکم چلا رہا ہو. اور وہی وجود مطلق ہے, وہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کی روح ہے حقیقت کے اعتبار سے. یہ اپنی جگہ پر ہو صحیح, یہ فلسفیانہ باتیں ہیں, لیکن جب تک آپ ان اسماء و صفات کا اقرار نہیں کریں گے جو ہمیں قرآن مجید سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئے, اس وقت تک وہ ایمان ایمان نہیں ہے. کتنا ہی بڑا موحد ہو کوئی شخص, لیکن ایمان تو وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی جن صفات اور اسباب کا ہمیں علم حاصل ہوا ہے ان سب کو ہم مانیں. اللہ کی ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے. ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, بکل شعین علیم نہیں مانتا, یہ نہیں مانتا کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے, کفر ہو گیا, انکار ہو گیا اللہ کا. کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں اس کو علا کل شعین قدیر نہیں مانتا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے, کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان باللہ بھی وہ معتبر ہوگا جو ان اسماء و صفات کے ساتھ ہو جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا وہ وحی جلی کے ذریعے سے آئی ہے اور یا وحی خفی کے ذریعے سے آئی ہے, یا کتاب اللہ میں ہے یا سنت رسول سے ہمیں معلوم ہوئی، احادیث نبویہ سے معلوم ہوئی، لیکن ان صفات کا اور اسماء کا اقرار لازم ہے. یہی وجہ ہے آمنت باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی. یہ اسماء و صفات ہمیں کیسے معلوم ہوئے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئے. اسی طریقے سے اگر مجملن کوئی شخص یہ جانتا ہو اور مانتا ہو کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہے، بدلہ ملے گا، صرف ان باتوں کا اجمالی اقرار ایمان بالآخرہ نہیں کہلائے گا، بلکہ ایمان بالآخرہ ان تفاصیل کو ماننے کے ساتھ ہوگا جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باسِ بعد الموت ہے، جی اٹھنا ہے، حشر و نشر ہے، وہ وزن اعمال ہے، حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ایک شخص مانتا ہے تب تو وہ ایمان بالآخرہ کہلائے گا جس کی خبر قرآن مجید میں دی گئی ہے، جن کی تفاصیل احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے. لیکن مجرد ایک تصور کہ ہاں بدلہ ہے، جزا و سزا ہے، اس کو ہم ایمان بالآخرہ نہیں کہیں گے. ایمان بالآخرہ ان تفاصیل کے ساتھ مانا جائے جس کی کہ خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہے نسبت و تناسب کہ علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ توحید، ہمارا دین دین توحید ہے. ایک لفظ میں ساری بات آ گئی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. لیکن عملی اعتبار سے عمل کو درست رکھنے کے لیے، اخلاق کو درست رکھنے کے لیے، انسان کو سیدھا چلانے کے لیے اس دنیا میں، صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے. کسی بھی ذریعے سے وہ اگر ڈھیلا پڑ گیا تو پھر ایمان باللہ جو ہے وہ ذات و صفات کی ایک بحث بن جائے گی، وہ پھر وہ علمی بحث ہوگی اور اس کے اندر اور جو چیزیں بھی شامل ہو جائیں، لیکن عمل پر اثر نہیں ہوگا. اور ایمان بالرسالت اگر نہیں ہے تو جان لیجئے، بلکہ یہ کہ اگر وہ آخرت کا ایمان نہیں ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی ایک علمی بحث ذہنی عیاشی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے ایمان بالرسالت بھی عشق رسول کی وہ شکلیں اختیار کرتا ہے جو آپ کے ہاں سڑکوں پہ نظر آتی ہے، جلوس نکل رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، جشن من رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول نہیں ہوگا. اتباع رسول وہاں ہوگا جہاں آخرت کا یقین ہوگا. جہاں آخرت کا یقین نہیں، محبت کے دعوے ہوں گے اور عشق رسول کے نہ معلوم کتنے کچھ ادعا ہوگا، لیکن یہ کہ عمل پر اثر انداز ہوگا اسی وقت جبکہ آخرت کا یقین. اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ قانونی فقہی شرعی اعتبار سے ایمان نام ہی ہے تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل ایمان اب یہاں اس اعتبار سے ایمان بالرسول ہے یا ایمان بالرسالت ہے. اب میں چل رہا ہوں آج کی بات کی طرف. دیکھیے ایمان کے جہاں تک درجات کا تعلق ہے، درجات تو اتنے ہی درجے ہیں جتنے انسان دنیا میں کبھی ہوئے ہیں یا آخر تک ہوں گے. ان میں وہ درجہ بھی ہے صدیقین کا، اور صدیقین میں سب سے اونچے، اور پھر ان سے بھی اوپر انبیاء کا ایمان. یہ لفظ تو انبیاء کے لیے بھی آیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سب سے پہلے تو مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل ہوا ہے اوپر ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے اہل ایمان. تو آپ حضور کا ایمان، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، پھر اور انبیاء کرام کا ایمان، صدیقین کا ایمان، ایک ہے عام اہل ایمان کا، بلکہ عام صحابہ کا ایمان، پھر یہ کہ عام اہل ایمان دنیا میں جو رہے ان کا ایمان. تو یہ ایمان کے نمالوں کتنے درجے ہوں گے. جیسے یہ کہا جاتا ہے تصوف میں کہ توقع الی اللہ کعدد انفاس الخلق، اللہ کی طرف سلوک اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے کے انسانوں کے ساتھ ہیں. ہر شخص کا ایک مزاج ہے، ہر شخص کی ایک ساخت ہے ذہنی، وہ اسی مزاج سے، اسی ساخت کے اعتبار سے وہ تقرب الی اللہ کی منازل طے کرتا ہے. بہرحال میں نے اس کا صرف حوالہ اس اعتبار سے دیا کہ چاہے اس معاملے میں کچھ مبالغے والی بات نظر آتی ہے لیکن ایمان کے درجے تو اتنے ہی ہوں گے جتنے انسان ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک درجہ ہے. سورہ حدید ہم پڑھ رہے ہیں جس میں کہ بعد میں یہ آیت آنے والی ہے, شاید اسی سبق میں آ جائے گی کہ قیامت کے دن ظہور ہوگا نور کا, اہل ایمان کو نور عطا کیا جائے گا. وہ نور ایمان بھی ہوگا نور اعمال بھی ہوگا. اور اس کے درجات حضور نے فرمائے کہ کسی کو تو ایسا نور ملے گا کہ جیسے یہاں مدینے میں کوئی شخص ہو اس کی روشنی صنعاء تک پہنچ رہی ہو. اب صنعاء جو ہے وہ یمن کا دارالخلافہ, وہ روشنی کہ مدینے میں وہ روشنی ہو اور وہ روشنی پہنچ رہی ہو صنعاء, ایسا بھی نور ہوگا. ابوبکر صدیق کو ایسا ہی نور ملے گا رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ کرام کو درجہ بدرجہ اسی قسم کے نور میں سے حصہ ملے گا. اور انہوں نے فرمایا ایسا بھی نور ہوگا کہ جس سے صرف اتنی روشنی ہو جائے جیسے کہ انسان کے قدم کے آگے کو روشنی ہو جائے. اس کی میں مثال دی, اگر جیسے ٹارچ ہوتی ہے, وہ ٹارچ کی بیچاری کی روشنی اتنی ہوتی ہے, بہت اندھیرا ہے تو آپ وہ ٹارچ سے اپنے قدموں کے آگے جو ہے اس کو کچھ روشنی کر لیتے ہیں کہ کم سے کم یہ تو پتہ چل جائے کہ کوئی سانپ کا بل نہیں ہے, کہیں اور کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی ہے, کوئی سانپ کنڈلی مارے نہیں بیٹھا ہے راستے میں. ٹارچ سے بھی یہ تو پتہ چل جائے گا نا, ایک عافیت تو ہے. تو بہت ہی کامیاب ہوں گے وہ لوگ اس دن کہ جنہیں وہ ٹارچ ہی اتنی روشنی بھی مل جائے, وہ اس پل سے رات سے گزر جائیں گے عافیت کے ساتھ, وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن درجات جو ہے, اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی, درجے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں سے لے کے وہاں تک, وہ صرف اپنے قدموں کے سامنے روشنی ہو جانا ایک درجہ ہے, اور مدینے سے اس نور کا صنعاء تک جا پہنچنا یہ ایک اور درجہ ہے. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. باقی یہ کہ جو نسبت و تناسب وہاں ہوگا وہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. تو ایمان کے درجات تو بے شمار, البتہ نوعیت کے اعتبار سے دو میں اصطلاحات ہیں کہ جو بات کو سمجھانے کے لیے میں اختیار کر رہا ہوں. یہ سابقہ ادوار میں ہمارے علماء نے اس اصطلاح کو اس طریقے سے استعمال نہیں فرمایا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہر دور میں جو ذہنی ساخت ہوتی ہے اس کے مطابق بات کو سمجھانا پڑتا ہے. اصطلاحات جو ہے وہ قدیم زمانے کی آج ہم بولیں گے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, اور وہ ایک بوجھ تو محسوس کریں گے اپنے ذہن پر, لیکن جو ابلاغ کا حق ہوتا ہے کہ بات پہنچ جائے, ذہن نشین ہو جائے, سمجھ میں آ جائے, وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. ہر دور کی جو بھی ایک سمجھ بن چکی ہوتی ہے, جو اس دور کی منطق ہوتی ہے, جس کے حوالے سے بات کی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے, سمجھانے کے لیے ان اصطلاحات کا استعمال جو ہے ناگزیر ہے. البتہ یہ ہے کہ پھر کوشش ہونی چاہیے کہ جو اصل اصطلاحات ہیں دین کی انہیں کی طرف رجوع کیا جائے. تو ایمان کے دو درجے, بلکہ لفظ درجہ صحیح نہیں ہے, دو قسمیں کہہ لیں یا دو پہلو کہہ لیں, دو ایسپیکٹس ہیں ایمان کے, ان کے لیے اصطلاح ذہن نشین پہلے کر لیں. ایک قانونی ایمان, ایک حقیقی ایمان. قانونی ایمان جس پر کہ اس دنیا میں دار و مدار ہوگا کسی شخص کو مسلمان ماننے کا. حقیقی ایمان جس پر کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ کسی شخص کو مومن قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے. اس قانونی ایمان کا جس کی بنیاد پر کہ یہاں فیصلے ہوں گے, اس کا دار و مدار صرف انسان کے اقرار باللسان سے. وہ مانے, وہ ماننا صرف جو ہے چند باتوں کرنا ہو, اسے دین کی تمام بنیادی ضروری باتوں کو ماننا ہوگا. اگر تو جیسا کہ ابھی میں عرض کروں گا, اس میں ایک عنوان بنا دیا گیا, شاہدرہ بنا دیا گیا. اس قانونی ایمان میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے, ایک شاہدرہ ہے. یہ شاہدرہ جیسے کہ راوی کے پار ہے, شاہدرہ کیوں کہتے تھے؟ یہ لاہور کا بڑا دروازہ ہے. جو گویا کہ شاہدرہ پہنچ گیا وہ لاہور کے دروازے پر دستک دے رہا. اب آگے پل ہے, پل کراس کریں گے لاہور میں داخل ہو جائیں گے. ایسے ہی دہلی کا شاہدرہ تھا جمنا پار. جمنا پار اگر کوئی شخص پہنچ گیا ہے تو وہ گویا کہ شاہدرہ ہے. دلی کا شاہدرہ شاہدرہ بڑا دروازہ شاہی دروازہ کہہ لیجئے. تو ایک ہے اس قانونی ایمان کا شاہدرہ, وہ ہے کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس شخص نے اس کا اقرار کیا وہ چاہے ہندو تھا پارسی تھا سکھ تھا عیسائی تھا کسے باشد ملحد تھا وہ کچھ بھی تھا, جیسے ہی اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو سمجھیے جیسے کبڈی کا کھیل ہوتا ہے کہ پالا ایک کھینچا ہوا ہے, ایک زمین پر جو ہے لائن کھینچی ہوئی ہے آپ نے, وہ پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا. بس یہ ہے شاہدرہ, یہ بھی اقرار باللسان ہی ہے. اس کے لیے ایک اصطلاح آ گئی شہادت. جبکہ حقیقی ایمان کے لیے اب ہم کہیں گے بجائے اقرار باللسان کے تصدیق بالقلب, دل میں تصدیق ہو, دل سے سچا جانا ہو. اب اس دلی تصدیق کے مراتب بے شمار ہوں گے جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں. اس کی گہرائی جو ہے اس کا کی کوئی حد نہیں ہے, وہ گہرائی کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ دل کے اندر اس تصدیق کا ہونا لازم ہے, وہ تصدیق قلبی اگر ہے تو قیامت کے دن وہ مانا جائے گا کہ وہ مومن ہے. وہ تصدیق قلبی نہیں ہے تو پھر وہ قیامت کے دن مومن نہیں مانا جائے گا. میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ قانونی ہے وہ حقیقی ہے, اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا دار و مدار, اس کا سارا معاملہ دنیا سے ہے, اس کا آخرت سے. اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان دونوں سے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے ماننا دل سے تصدیق کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں ہماری ایک ضرورت ہے, ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے, ہمیں دنیا میں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. اسلامی معاشرے میں یہ قانونی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. مسلمان ہوگا اتنا تو تقریباً تمام مسلمان ممالک میں آج بھی, اگرچہ اسلامی ریاستیں نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں ان میں یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ صرف مسلمان ہوگا, یہ تو ہو جاتا ہے نا. اب یہ قانونی مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہے کہ نہیں, یہ طے کرنا پڑے گا. باقی اصل بات تو یہ کہ اسلامی ریاست کا مقرر شہری ہوتا ہی صرف مسلمان ہے, غیر مسلم جو ہے اس کا ذمہ لیا جاتا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ ہے, وہ پروٹیکٹڈ رہے گا, اس کی جان مال آبرو عزت ہر شے کا تحفظ ہوگا, اسے عقیدے کی آزادی حاصل ہوگی, عبادت کی آزادی حاصل ہوگی, لیکن وہ مکمل شہری نہیں ہے اسلامی ریاست کا. اس لیے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر, ایمان پر, وہ اس ایمان ہی کا اقرار ہی نہیں ہے. اقرار کر لے گا تو شہری بن جائے گا, لیکن یہ کہ ہم نے کوئی پرماننٹ بیریئر نہیں لگا دیا ہے, کوئی نسل کا بیریئر نہیں, آپ نسل تو بدل نہیں سکتے, کوئی چمڑی کی رنگت کا بیریئر نہیں ہے کہ وہ آپ نہیں بدل سکتے, اور جو کالا ہے وہ کالا ہے, جو گورا ہے وہ گورا ہے, اس بنیاد پر نہیں ہے. یہ ہے عقیدے کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر, جسے ہر وقت جب چاہے کراس کر لے. کوئی ہندو ہے آج مسلمان ہو جائے, وہ ہمارا بھائی ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر رہے گی ایک بہت بڑی حقیقت کی حیثیت سے کہ اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا, لہذا قانونی مسئلہ پیدا ہو گیا کون مسلمان ہے کون نہیں. اسی طریقے سے اب آپ سوچئے تو بڑی اونچی بات ہے نا, جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تب مسئلہ ہوگا. میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں آپ کہ ایک مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے. اب جو نکاح ہاں ہے اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میں پروپوز کر رہا ہوں, جس کو آپ ایجاب اور قبول کہتے ہیں. یہ ایجاب کیا ہے؟ گویا کہ ایک آفر ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے بدبخت, مجھ سے کتنی بڑی ذمہ داری ہو جائے گی. یہ وجہ ہے کہ علماء کرام نے وہ کلمے پڑھوانے شروع کیے تھے, وہ کوئی ضروری نہیں ہے,
لیکن یہ کہ وہ پڑھواتے تھے کہ ہم تو کم سے کم بری ہو جائیں کہ وہ کلمے ہم نے پڑھوا لیے تھے اور یہ اقرار جو ہے وہ سارا اس نے کر لیا تھا، مسلمان ہو گیا، اگر نہیں بھی تھا تو اس وقت اس نے اسلام کا اقرار کیا ہے، تب ہم نے ایک مسلمان لڑکی مسلمان عورت کو نکاح میں اس کے ساتھ پیش کیا ہے یا اس کی تجویز کی ہے، تو یہ ایک قانونی ضرورت ہے ہر مسلمان کی ہر وقت. لہذا اس دنیا میں معاشرہ، دو الفاظ دے نشین کر لیجئے، معاشرہ اور ریاست، خود معاشرتی سطح پر اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کون شخص مسلمان ہے کون نہیں، یہ ہے قانونی مسئلہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلہ موجود نہیں کہ جسے ہم کسی کے دل میں اتار دیں. آج کل تو بہرحال ایسی چیزیں تو آ چکی ہیں کہ دل میں بھی اتار دیتے ہیں آپ، کیتھیٹرز ہیں جو دل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کیتھیٹر بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. وہ بتا دے گا کہ وہ والو صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیا خرابی ہے، وہ بھی اس کے فزیکل اسپیکٹس جو ہے جسمانی حیثیت، اس میں تو آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایمان ہے یا نہیں، دل کے اندر ہے یا نہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، وہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ عام انسان دنیا کے اندر جو نظام قائم کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور نے بھی کبھی اس کو معاملے کے اندر جہاں تک نظام قائم کرنے کا تعلق ہے اپنے اس خصوصی علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا. آپ سے بڑھ کر کون واقف تھا، کون ہو سکتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے؟ آپ نے نام بھی بعض لوگوں کے بتائے ہیں، بعض صحابہ کو، کہ فلاں فلاں شخص جو ہے منافق ہے، لیکن آپ نے انہیں کافر قرار نہیں دیا، اس لیے کہ جہاں تک قانونی تقاضا ہے ایمان کا وہ پورا کر رہا ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جو بھی اس کا ظاہری ایٹیچیوڈ ہے، کسی ایسی بات کو زبان سے وہ نہیں نکال رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ کی کسی صفت کا انکار کر رہا ہوں، جو بھی بنیادی لوازم ہے ان سب کو مان رہا ہے. تو آخر وہ جو علم خصوصی اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوا ہے نبی کو، اس کے باوجود جو حضور نے طرز عمل اختیار فرمایا، اگر حضور ان کی تکفیر کر دیتے اس کی بنیاد پر تو آپ کو اس کا حق حاصل تھا، لیکن نہیں، نظام بنانا تھا حضور نے، وہ نظام جو آئندہ بھی چلے گا، لہذا آپ نے اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا کہ لیگلی قانوناً منافقین کو بھی مسلمان مانا، اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ سب ان کو عطا فرمائے. اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی عام منافق کی بات چھوڑیے، جو رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار، اس کو بھی آخری وقت تک آپ نے مسلمان مانا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس کی نماز جنازہ آپ نے ادا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت جو ہے اشداؤہم علی الکفار، تو اشدہم، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ شدت رکھنے والے جو ہے کفار کے حق میں، وہ تو حضرت عمر تھے، لیکن حضرت عمر بھی کہتے رہ گئے کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نماز پڑھائی، اپنا کرتا مبارک عطا کیا، اس لیے کہ اس بدبخت کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق تھے، نوجوان تھے، اب وہ محبت پدری میں آئے ہیں، حضور کے پاس سوال کیا ہے کہ حضور آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں. حضور نے کرتا دے دیا. اب حضرت عمر روک رہے، حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس شخص کو آپ کرتا دے رہے ہیں. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ عمر، اس شخص کو میرا کرتا عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا. اب ایک شخص نے سوال کیا ہے، اما سائلہ فلا تنہر، وہ مومن صادق بھی ہے، اس کی دل جوئی بھی ہے، اور ایک اور اس کے اندر نقطہ بھی ہے تاریخی اعتبار سے، غزوہ بدر میں حضرت عباس جو یا تو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے یا اتنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، واللہ عالم یہ دونوں باتیں ہیں، بہرحال وہ کفار کے ساتھ آئے تھے اور اسیران بدر میں موجود تھے، حضور کے چچا ہیں، ان کو جو باندھا ہوا تھا بہت سخت، جو بھی آزاد پچھلے زمانے میں قیدیوں کو جیسے جکڑتے تھے، ان کے کراہنے کی آواز سے بھی حضور بے چین ہوئے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کرتا نہیں تھا، تو ان کے لیے حضور نے کہا بھئی کوئی کرتا ان کو دے دے، تو وہ تھے بہت طویل القامت، کسی کا کرتا انہیں ٹھیک نہیں آ رہا تھا. عبداللہ ابن ابئی بھی اسی طریقے سے طویل القامت تھا, اس کا کرتا تھا کہ جو حضرت عباس کو اس وقت دیا گیا ہے بحیثیت اسیر. تو گویا کہ حضور نے اسے اپنے اوپر احسان سمجھا کہ یہ میرے چچا کو ایک وقت میں اس شخص نے کرتا دیا تھا, تو حضور نے گویا کہ وہ موقع جو ہے وہ اس احسان کی بھی تلافی کرنے کا اور اس کا حق ادا کرنے کا یہ موقع جو ہے اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا. بہرحال اس سب کے باوجود کون نہیں جانتا کہ وہ رئیس المنافقین تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ایک ہے ہماری قانونی ضرورت جس کے مطابق کہ کسی کو دنیا میں مسلمان مانا جائے, ایک ہے وہ آخرت کا معاملہ, وہاں سابقہ اس ہستی سے پیش آنے والا ہے جو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو جانتا ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون, وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. اگر تمہارے دلوں میں چھپا ہوا نفاق ہے, اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں, اگر وہاں ایمان ہے, کوئی رمق بھی ہو ایمان کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا اتنی ہی روشنی ہو ایمان کی جس سے کہ کسی انسان کے صرف قدموں کے آگے ٹارچ کی لائٹ کی طرح کی روشنی ہو جائے, تب بھی اللہ کے علم میں, اور جس کا کتنا ایمان ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو یہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ تصدیق قلبی کی بنیاد پر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی سند لے جائے. بعض گمراہ ہیں, ویسے مسلمان کہلانے والے ہیں, لیکن ایسے گروہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیں کہ ان کو سند لکھ کے دیتا ہے ان کا روحانی پیشوا کہ یہ جبرائیل بھائی کے نام خط لکھا جاتا ہے کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے, اس کا خیال کرنا, جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے اس طریقے کے معاملات بعض لوگوں نے سمجھے ہیں. اور یہ در حقیقت نقل ہے پاپائیت کی, پوپ کے پاس بھی اور اس کے نائبین کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا تھا, اس کے پاس جا کر کنفیشن کر لو, اور ظاہر بات ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نذرانہ کچھ ہدیہ تو ہوگا جو شخص جائے گا, تو وہ تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے, اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے کسی کو اسی طرح کی چٹھی دے دی جائے تو یہ گویا کہ اس کے نجات کی ضمانت ہو جائے گی. یہ معاملہ وہاں چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی کا علم جو کامل ہے, وہ جانتا ہے جو کچھ ہے کوئی انسان اور کیا وہ لے کر آیا ہے, وہاں تو اس کی بنیاد پر انصاف ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کسی نے توبہ کی ہے دنیا کے اندر, اور ابھی توبہ کا وقت تھا, معلوم یغرغر ابھی نزا کا عالم طاری نہیں ہوا تھا, تو وہ توبہ جو ہے وہ تو پوری زندگی کے 100 سال کی زندگی بھی گزری ہو گناہوں کے اندر, تو توبہ اگر سچی ہے صحیح ہے خلوص قلب کے ساتھ ہے, اس کے جو صحت کی شرائط ہے وہ پوری ہو گئی ہے, تو تمام پچھلے گناہوں کا وہ توبہ تو کفارہ بن جائے گی. لیکن اس شخص کی اپنی توبہ, یہ توبہ ہے کہ جو تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ. لیکن نہیں توبہ کیے بغیر کوئی شخص جو ہے اسے مہلت ہی نہیں ملی, وہ اسی طرح ملتوی کرتا رہا کہ کر لیں گے توبہ, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے اور اچانک موت آ گئی, مہلت ہی نہیں ملی. تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں پر معاملہ جو ہے وہ تو اللہ تعالی قابل کا ظہور ہوگا, وزن اعمال ہوگا. اگر ایمان کی رمق ہے تو وزن اعمال ہوگا, اس کے بنا پر فیصلے ہوں گے. اگر ایمان کی رمق ہی نہیں ہے سرے سے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ ہمیں معلوم ہے. یہ ہے وہ دو چیزیں کہ جو ایک بہت اہم مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک ہے ایمان قانونی, ایک ہے ایمان حقیقی. قانونی ایمان کا تعلق اقرار باللسان سے, حقیقی ایمان کا تعلق تصدیق بالقلب سے. قانونی ایمان کے لیے دوسرا لفظ عنوان ایک بہت عظیم, وہ ہے شہادت, کلمہ شہادت. یہ شاہدرہ ہے اس قانونی ایمان میں داخل ہونے کے لیے. اور حقیقی ایمان کے لیے دوسرا لفظ ہے یقین. یہ یقین جب پیدا ہوتا ہے, جو کہ خاص طور پر ایمان بالآخرہ کے ضمن میں نے عرض کیا ہے, وہ دل کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے, اس قانونی ایمان ہی کے لیے ایک لفظ ہے اسلام. یہ قانونی ایمان جو ہے کسی کے لیے دوسری اصطلاح اختیار کر لی گئی اسلام، اور حقیقی ایمان کے لیے وہی لفظ ایمان رہے گا. اب اس دونوں چیزوں کے اندر جو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسے شخص کا اسلام بھی ہے کہ جو دل میں یقین بھی رکھتا ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، اور عمل میں کلمہ شہادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. اس کے لیے تو یوں سمجھیے کہ دونوں بات اس کی پوری ہو گئی، دونوں شرطیں جو ہیں مکمل ہو گئیں. لہذا جس کو ہم کہتے ہیں فہو المطلوب، یہ ہے مطلوب کیفیت. اس کو چاہے مسلم کہہ لو چاہے مومن کہہ لو کوئی فرق واقع نہیں. اس معنی میں لفظ مسلم لفظ مومن مترادف ہے، ہم معنی ہے. انگریزی میں جو ایک محاورہ ہے کہ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، تو چاہے آپ ایک لفظ استعمال کر لیں اسلام چاہے ایمان، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مترادفات کے طور پر آئے، سینونیمس ورڈز، ہم معنی الفاظ، ہم مفہوم اصطلاحات. لیکن جب یہ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو پھر ان کے معنی، اور جب یہ یکجا آ جائیں گے ایک دوسرے کے مقابلے میں، تو وہاں تقابل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں فرق ہے. یہ اس طرح ایک، یعنی ہمارے ہاں علماء نے اس کو اس طریقے سے ادا کیا ہے. اور یہ صرف ایمان اور اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہی نبی اور رسول کا معاملہ ہے، یہی جہاد اور قتال کا معاملہ ہے. اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع، جب علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوگا، جب ایک جگہ پر آ جائیں گے ایک دوسرے کے مقابل تو ان کے مفہوم میں فرق ہو جائے گا. یہ ہے جس کے لیے میں نے آج آپ کو دو آیتیں شروع میں پڑھ کر سنائی تھی. ایک تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور ایک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136. ایک جگہ تو کہا گیا ہے اہل ایمان سے، اہل ایمان ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، دونوں چیزوں پر. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. بڑے اہتمام کے ساتھ لفظ تنزیل آیا، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتابوں پر بھی، وہ کتابیں کہ جو اس نے نازل فرمائی اس سے پہلے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ بھی ان آیات میں سے ہے جن میں ایمانیات کو یہاں جمع کر دیا گیا، جیسے آیت البر میں آیا تھا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اسی طریقے سے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 136 میں وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، وہ پچھلے دن کا، یوم آخر کا، تو وہ تو پھر بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا، گمراہ ہو گیا، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے اب یہ دو درجے کہہ لیجئے، دو پہلو کہہ لیجئے، دو مراتب کہہ لیجئے، یا الذین آمنوا آمنوا، قانونی ایمان سے حقیقی ایمان. ایک قانونی ایمان، ایک حقیقی ایمان ہے. جو قانونی ایمان میں آ گئے، یا یہاں پہ دوسرا لفظ آئے گا اسلام اگلی آیت کے اندر، وہ بھی ابھی میں آپ کو کوٹ کروں گا، جو اسلام میں آ گئے اب انہیں ایمان کا راستہ دکھایا جائے گا. لہذا یا تو یوں کہیے کہ جو قانونی ایمان میں آ گئے اب وہ حقیقی ایمان کی طرف پہنچنے کی کوشش کرے، یا یوں کہا جائے جو اسلام میں ہیں یا آ گئے ہیں وہ حقیقی ایمان کے حصول کی کوشش کرے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. بلکہ ایک آیہ مبارکہ میں شاید اگلی تقریر میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، سورہ مائدہ کی، وہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لانے سے پہلے شرابیں پیتے رہے اور بھی غلط کام کرتے رہے، اب ان کے دلوں میں خلش تھی، شراب حرام ہو گئی ہم تو پیتے رہے، وہ تو ہمارے جسم کا جز بنی ہوگی. فرض کیجئے ایک شخص 60 برس کی عمر میں، جبکہ حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا، عمر 60 برس کی ہو چکی، شراب پیتے ہوئے اسے 40-45 برس گزر چکے، اب اس کو تشویش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر یہ ایسی نجس چیز تھی اور حرام اور بہت ہی خبیث شے، اور وہ میرے تو وجود کے اندر یوں سمجھیے کہ کوئی ریشہ خالی نہیں ہوگا اس کے اثر سے، تو تشویش بجا تھی. تو فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. یہ ایک عمل ہے، ایک تدریج ہے، جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہے. جو وہ کھا پی چکے پہلے اس کی تشویش نہ کریں، چنتا نہ کریں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، جبکہ وہ مسلسل ترقی کر رہے ہیں، وہ ایمان کے بعد اور ایمان، سمت تقو و آمنو، پھر اور ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات سمت تقو و آمنو، پھر وہ اور ایمان میں آگے بڑھے، سمت تقو و احسنو، اور پھر اور آگے بڑھے اور درجہ احسان پر فائز ہو گئے. تو یہ اگر عمل جاری ہے، انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو حکم کل آیا تھا اس پر کل عمل کر لیا تھا، جو آج آیا آج اس پر عمل کر لیا، تو پچھلے اعمال کی کوئی فکر نہ کرے، اس کے اپنے دل کو جو ہے وہ اس سے اپنے دل کے اندر تشویش محسوس نہ کرے. تو یہ ایمان کا ایک انداز وہ بھی ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. تو یا تو یوں کہیے کہ ایمان قانونی سے ایمان حقیقی تک آ جانا، اور دوسرا انداز کیا ہے، یہ ہے سورہ حجرات کا، اور یہ اہم ترین اس موضوع پر یہ سمجھ لیجئے کہ ضربۃ السلام جسے ہم کہتے ہیں، چوٹی، اس کا کلائمیکس وہ سورہ حجرات کی آیت ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. یہ میں نے اس طرح زور دے کر کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں فعل ماضی میں نفی کے دو طریقے ہیں. یہ تو فعل ماضی ہی کے سیجے پر ماں لگا دیجئے، ما آمنتا، تو ایمان نہیں لایا، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لایا. یہ ہے عام. اور ایک یہ کہ فعل مضارع لا کر اور لم لگایا جائے پہلے. لم تؤمنوا، اس میں بڑی تاکید ہے، بڑا زور ہے. اس تاکید کو ہم اپنی زبان میں ظاہر کرتے ہیں لفظ ہرگز سے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، یہ کہہ سکتے ہو تم کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا لفظی معنی کیا ہوں گے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم مطیع ہو گئے ہیں، ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا، وی ہیو سرنڈرڈ، وی ہیو سبمٹڈ، ٹو سرنڈر اینڈ ٹو سبمٹ، یہ تو لفظی ترجمہ ہوگا، اور اصطلاحی معنی لیجئے تو ہم اسلام لے آئے. کچھ لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں ایمان کے، ان کی ایمان کی تو نفی کی بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بات پوری واضح ہو چکی تھی، لیکن قرآن مجید کا اپنا اعجاز ہے، اپنا انداز بیان ہے. اب اس پر اضافہ فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک لم نہیں، لما تا حال، ہو سکتا ہے کل تمہارا ایمان دل میں داخل ہو جائے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس وقت کے بارے میں کہی جا رہی ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تمہیں پتا ہے یا نہیں پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، انسان کو بسا اوقات خود اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اللہ کو تو معلوم ہے، تمہارا تو تخمینہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی صرف زبانوں تک آیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، لفظ قول ہے نا، قول زبان سے متعلق ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں، الاعراب جمع اعرابیون کی، دیہاتی لوگ، صحرا نورد لوگ، بادیا نشین لوگ، اور یہ کس وقت کا دور ہے؟ جبکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، اسلام کو سربلندی ہو گئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اب اس وقت یہ کیفیت ہوئی، اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اب لوگ داخل ہو رہے ہیں دین اللہ میں، فوج در فوج، دین کے معنی بھی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ اب یہ جو نقشہ ہے اس میں ظاہر بات ہے صادق الایمان بھی تھے، یقیناً تھے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ اب بھائی اب مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو فیصلہ ہو چکا، اب کب تک مقابلہ کریں گے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب مقابلہ کرنے کا کچھ حاصل نہیں ہے، چلو اطاعت قبول کر لو، وفد کے وفد آ رہے، ایک قبیلہ ہے بہت بڑا، ہزاروں افراد، چند افراد آئے، انہوں نے کہا صاحب ہم ایمان لائے، ہم ان کے نمائندے وفد ہیں، اسلام قبول ہو گیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے سب کے دل میں تو ایمان نہیں آ گیا نا، یہاں تعین کے ساتھ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک اصولی بات کہی جا رہی ہے کہ ان بدوؤں کے اندر وہ لوگ ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس مغالطے میں مت رہنا، اس غلط فہمی میں نہ مبتلا رہو کہ تم ایمان لے آئے، اگر یہ ہو گیا تو پھر تو انسان سمجھے گا کہ میں پہنچ گیا جہاں مجھے پہنچنا تھا، وہ المطلوب، منزل تک پہنچ گیا۔ انہیں احساس دلانا ہے کمی کا، کوتاہی کا، ابھی جو ایک کمی رہ گئی ہے تاکہ اس کی تلاشی ہو۔ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے۔ اب یہاں چونکہ ایمان اور اسلام دونوں آ گئے ایک آیت میں، ان کا مدلول جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، اذ اجتمع تفرقا، وہاں پر اسلام اور ایمان جو ہے اب ایک معنی میں نہیں بلکہ جداگانہ مفہوم ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا ایمفیسس کا، زور دینے کا اپنا انداز ہے، دوبارہ دوہرا کر فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، دلوں میں داخل ہوگا تو مومن ہو جاؤ گے، پھر ہوگی وہ هو المطلوب۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اسی سورہ حجرات میں اس سے پہلے آیت آئی ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے، ایمان سے زیادہ کوئی شے اب انہیں محبوب نہیں رہی تھی۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ایک شخص کا حال یہ ہو جائے کہ ایمان سے نکل کر کفر میں جانا اسے ایسے ہی محسوس ہو جیسے آگ میں داخل ہو جانا، یہ ہے ایمان کی کیفیت کے جو مطلوب ہے، اور یہ ہوا کس طریقے سے، لوگوں نے جانے دے دی ہے لیکن یہ کہ اس کفر کی طرف لوٹنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے کیا کیا، جانے دے دی، لیکن پروانہ وار ایمان کی شمع پر نثار ہو گئے، لیکن ایک دفعہ بھی کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی اپنی مرضی سے آگ میں داخل ہونا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ کیفیت ہے ایمان کی ان کی، تو ان کے بارے میں فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسق اور عصیان اور معصیت نافرمانی، یہ تو تمہیں اب بالتبع تمہاری طبیعتیں ان سے ابا کرتی ہیں، ان سے کراہت کرتی ہیں، ان سے نفرت کرتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی شان یہ ہے، لیکن اس وقت جو رو چلی، وہ جو ایک رو چل پڑی، اور فوج در فوج ایمان میں داخلے ہو رہے ہیں، اسلام میں داخلے ہو رہے ہیں، تو وہاں یقیناً ایک تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ میں اس آیت کا بھی ابھی آج ترجمہ پورا نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان دو کیٹیگریز کو ذہن میں جمع لینا، اب اس کے کچھ منطقی نتائج آئیں گے۔ جیسے کہ الجبرا کا فارمولا ہوتا ہے، فارمولا آپ کے پاس ہے تو بڑے سے بڑے جو ہے پرابلمز وہ آپ حل کرتے چلے جاتے ہیں، فارمولا ہے، اس کے حوالے سے بات جو ہے کھلتی چلی جائے گی۔ لیکن اس چیز کو ذہن نشین کر لے کہ یہ دو رخ ہیں، ایک قانونی ہے جس کا تعلق اس دنیا سے، ایک حقیقی ہے جس کا آخرت کا سارا دار و مدار اس پر ہے۔ ایک کو ہم کہیں گے قانونی ایمان، ایک کو حقیقی ایمان۔ اس کا تعلق قول سے ہے، اقرار باللسان سے، تصدیق بالقلب، اس میں زیر بحث نہیں آ سکتا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ جیسے کہ سورہ نساء ہی میں ایک آیت آتی ہے کہ اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا۔ اب تصور کیجئے مجاہدین اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، کوئی شخص یا کوئی چند افراد انہیں مل گئے ہیں، ان کا گمان ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کا خون مباح ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، ان کا مال جو ہے وہ حلال ہے، وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اپنے اسلام کا، القا علیکم السلام، وہ سلام کرتے ہیں، اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ایک امتحان ہو گیا نا، یوں سمجھیے کہ بڑا تر شکار، بڑا قیمتی شکار ہاتھ آیا تھا بڑے آسانی سے، اور یہاں سے نکل جائے گا۔ اگر مسلمان مان لیا تو اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت محفوظ، مسلمانوں کے تمام حقوق اسے حاصل ہو گئے۔ تو کبھی کسی کے دل میں آ جاتا ہوگا کہ کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کا کیا اعتبار ہے، کیا اس کا قول و قرار جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو فرمایا ہرگز نہ کرنا اہل ایمان یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا، اور مت کہہ دیا کرو کسی بھی شخص سے اگر وہ تمہیں سلام کرے یا اپنے اسلام کا اظہار کرے کہ تم اسے کہہ دو تم مومن نہیں ہو، ہم نہیں مانتے۔ تمہارے پاس کون سا ذریعہ ہے، تم کیسے دل کے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہو؟ یہی بات ہوئی تھی حضرت اسامہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کو بڑے ہی چہیتے اور لاڈلے تھے، بہت پیارے تھے، اس لیے کہ ان کے والد حضرت زید، حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، زید ابن محمد کہے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تو جب سورہ احزاب کے اندر یہ متبنا کا معاملہ جو ہے اس کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا، تو اب پھر وہ زید ابن حارثہ رہ گئے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، تو محبت اتنی ہی تھی حضور کو جیسی کہ کسی کو اپنے پوتے سے ہوتی۔ یہی وجہ آپ دیکھیے کہ آخری لشکر جو مرض وفات میں حضور نے تیار فرمایا تھا، جس میں بڑے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے، اس کا آپ کو معلوم ہے کمانڈر کس کو بنایا تھا، امیر کس کو بنایا، سپہ سالار یہی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان سے ایک یہ غلطی ہو گئی، ایک موقع پر ایک جنگ میں ایک کافر سے ان کا مقابلہ ہوا، جب کافر نے یہ دیکھا کہ میں تو بالکل اب ان کے رحم و کرم پر ہوں، میری بس ہو گئی ہے، میرا مقابلہ اب ختم ہوا، میں اب طاقت میرے اندر نہیں رہی، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جسے ہم کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس، قرائن سے جو شہادت مل رہی ہے، وہ 99% یہی ہے کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے اس نے ایک یہ بہانہ کیا ہے اور جھوٹ موٹ کا یہ کلمہ اس نے جان بچانے کے لیے، جب وہ بالکل بے بس ہو چکا تھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کہا. لہذا حضرت اسامہ نے تلوار نہیں روکی اور اس کو قتل کر دیا. دل میں خلش رہی، خود ہی آ کر حضور سے پھر پوچھا کہ حضور ایسا معاملہ ہوا؟ حضور نے فرمایا تم نے غلط کیا، یہ کام صحیح نہیں ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. حضور نے، یہ بڑی اہم بات ہے اس حدیث میں، اس کی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی بات دہرائی کہ نہیں، اس قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اسامہ جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا. کلمہ تو تھا نا، اقرار باللسان تو تھا، تمہارے پاس کون سا حتمی یقینی ذریعہ ہے؟ قرائن کتنے بھی ہو، کتنا بھی اس سے آپ کو گمان غالب ہو رہا ہو، لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کی ہے قانونی اہمیت، وہ اب مسلمان مانا جائے گا. اس میں میں بعد میں تشریح کروں گا، اس کے کئی پہلو ہیں، اس میں بہت سے مغالطے بھی آج ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ پہلو ابھی زیر بحث نہیں آئے ہیں، آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے ہو کہ قادیانی ہے مثلاً، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کیسے انہیں کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو، اور قادیانی اسی کو دلیل بناتے ہیں، اسی لیے کلمہ طیبہ کے بیج لگائے پھرتے ہیں، اپنی مسجدوں کے اوپر لکھتے ہیں، ان میں سے بعض نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی ہیں اس پر، اور بعض اہل ایمان کو اس کی، ان کا اس معاملے کے اندر جو ہے مزاحمت کرنے کے اوپر شہید کیا گیا ہے. تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے میری گفتگو سے یہ مغالطہ ہو جائے، لہذا میں نے عرض کر دیا یہ سارے مغالطے رفع ہو جائیں گے. اس وقت اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ ایمان کے دو حصے کر لیجئے، قانونی حقیقی، اس کا تعلق دنیا سے، اس کا تعلق آخرت سے. اس کا دار و مدار اقرار باللسان پر، اس کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر. اس کے لیے ایک اور لفظ ہوگا شہادت، اس کے لیے ایک لفظ ہوگا یقین، اس کے لیے ایک اور اصطلاح ہے ایمان، اور اس کے لیے پھر وہی اصطلاح رہے گی ایمان. تو ایمان تو دو مقامات پر آ گیا، اوپر بھی آیا اور نیچے بھی آیا، جبکہ اسلام یہاں صرف قانونی ایمان کے درجے میں آیا. یہ جو ایک ہے شجرہ سمجھ لیجئے، اس کو ذہن میں اچھی طرح پکا لیجئے. تو پھر اب جو اس کے لوازم ہوں گے، جو اس سے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ، ان پر اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.